الحمد لله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقال الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وسلم عليه اللہ تبارک و تعالی نے بندے کے اوپر جو فضائل اور احسانات فرمائے ہیں وہ بے شمار اور لامحدود ہیں. ایک خالق نے جو مخلوق کو خصوصیات عطا فرمائی ہیں, جو اس کو صلاحیتیں عطا کی ہیں اور جو اس کو قوت اور توفیق عطا کی ہے, وہ جیسے خالق کی شان ہے تو اس کی عطا کی بھی وہی شان ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ یہ تمام کائنات مل جائے اور فیصلہ کر لے کہ کسی نابینا کی بینائی بحال ہو جائے تو نہیں دے سکتے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے اور یہ اتنی عظیم نعمت ہے, اور اس کا احساس اور اندازہ کب ہوگا کہ جب کسی پیدائشی بہرے کے بارے میں یہ کوشش کر لی جائے کہ یہ سننے کا حامل ہو جائے. یہ میں نے آپ کے سامنے چند مثالیں پیش کی بات کو آگے بڑھانے کے لیے کہ اتنے عظیم احسانات ہمیں مفت کے اندر بغیر مانگے, بغیر کوئی فیس لیے, کوئی بدلہ لیے جو اللہ رب تعالی نے ہمیں عطا فرمائے ہیں, ان کی قدر کرنا اور ان کا حق ادا کرنا یہ ایک مومن کے لیے لازم ہے. ان کا غلط استعمال اور جس استعمال سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو اس سے بچنا اور ضائع کرنا, جان بوجھ کے اس کو خراب کرنا اور کسی کی تکلیف میں استعمال کرنا, کسی کو ایزا پہنچانے میں استعمال کرنا, یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پہ اپنے بندوں کو یاد دلایا اور اس کو یاد دہانی کی ہے کہ ہم نے تم پر کتنے بڑے احسان فرمائے ہیں, اور اس میں سے ایک پہلو ایسا ہے کہ جو خصوصیت کا حامل ہے اور اس کے اندر مسلمانوں کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ احتیاط کی اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا کا خیال رکھنا ہوگا, جسے کہتے ہیں زبان, کلام کرنا. یہ چھوٹا سا ٹکڑا اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں عطا کیا ہے, یہ بہت زیادہ فائدہ مند چیز بھی ہے اور اسی طرح اگر غلط استعمال ہو جائے تو بہت زیادہ نقصان دہ چیز بھی ہے. علماء فرماتے ہیں اس کی مثال جیسے دو دھار کی تلوار ہوتی ہے یا انتہائی خطرناک اسلحہ ہوتا ہے. جب اپنے دفاع کا وقت ہو، دشمن کو بھگانا ہو، تو جتنا اعلی اسلحہ ہوگا اتنا ہی زیادہ کارگر ثابت ہوگا، اور اگر وہ غلط استعمال ہونا شروع ہو جائے تو وہ اتنا ہی شدید نقصان بھی دے سکتا ہے. بالکل اسی طرح جو بندے کی زبان ہے، اس کے احتیاط اور اس کے بارے میں محاسبہ، اس کے بارے میں ہوش مندی سے کام لینا، یہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں حکم فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ. یہ اللہ تبارک و تعالی کا اصول ہے کہ جب بھی وہ اپنے بندوں کو پکارتے ہیں تو پہلے ان کو دین کی طرف، رجوع الی اللہ کی طرف اور دین اسلام کی طرف، سنت نبویہ کی طرف توجہ دلاتے ہیں. وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور پھر اس کے بعد عمومی میں سے کچھ خصوصیت کا ذکر کر دیا کہ دیکھو جب بات کرو تو سیدھی بات کرنا، صحیح بات کرنا. اب پتہ چلتا ہے کہ اگر تقویٰ پیدا کردہ ہے، کیونکہ پہلے اللہ نے تقویٰ کے حصول کا ہمیں حکم فرمایا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان کو بھی اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق کر لیں. یہ زبان کے بارے میں حدیث شریف میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان رکھتا ہے اور اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد آخرت قائم ہوگی، یعنی ایمان کا، ایمان اور کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کا اقرار اور غیب کے تصدیق کرنا ہے. فَلْيَقُلْ خَيْرًا، تو جب بھی وہ بات کرے تو وہ کوئی بہتر بات کرے، اچھی بات کرے، اور اگر ایسی بات نہیں ہے، موقع نہیں ہے، نہیں کر سکتا، تو فرمایا فَلْيَسْكُتْ، تو پھر خراب بات، غلط بات، لایعنی بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ خاموشی اختیار کرنا ضروری ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ بڑے فارسی دان اور عربی دان، شاعر، عاقل اور عالم گزرے ہیں. انہوں نے اپنی مشہور کتاب میں باقاعدہ ایک چیپٹر اور باب قائم کیا ہے در فوائد خاموشی، کہ زندگی میں ایسے بہت سے مقامات ہوتے ہیں کہ جہاں پہ خاموش رہنا سب سے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. اپنے کلام کو شریعت کے مطابق کرنے کے لیے خصوصاً ان پہلوؤں پر نظر ڈالنی ہوگی کہ جہاں پہ یہ زبان کسی اور سے متعلق ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی صحابی آئے اور فرمایا، اے اللہ کے رسول، مجھے نصیحت کر دیجئے، اور نصیحت مختصر کیجئے، اس لیے کہ اگر لمبی چوڑی نصیحت ہوگی تو میں اس کو سیکھ نہیں سکوں گا، یاد نہیں رکھ سکوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک ہی نصیحت فرمائی کہ کف لسانہ، کا اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو. اگر زبان اور کلام اپنے کنٹرول میں ہو جائے تو بہت سارے گناہ اور بہت ساری ناکردنیاں، ان سے بھی انسان بچ سکتا ہے. اور جب اسی زبان کو جب وہ اللہ کے کلام میں استعمال کرے، ذکر میں استعمال کرے، درود پڑھنے میں استعمال کرے، تو جب گناہوں سے بچ گیا تو اب جنت کے قریب جا رہا ہے. اسی طرح ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اعرابی سے جو آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ مجھے نصیحت کیجئے، تو آپ نے فرمایا لا تزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ تمہاری زبان ہم وقت اللہ کے ذکر سے تر اور تازہ ہونی چاہیے. جو ہماری زبان ہے اس کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالی کا حق ہے کہ ہم اس کو اللہ کے لیے اور اللہ کی یاد میں اللہ کے ذکر میں استعمال کریں. اور اتنی چھوٹی سی چیز ہے لیکن جب بندہ اللہ کی حمد پڑھتا ہے, جب اللہ کی ثنا پڑھتا ہے, تو یہ چھوٹی سی چیز سے نکلنے والے الفاظ وہ اس کے لیے بہت زیادہ عظیم ہو جاتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے تملأ ما بین السماء والأرض, جو آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے, جب کوئی مومن سبحان اللہ والحمد للہ کہتا ہے تو اتنی زیادہ نیکیاں اس کو عطا ہوتی ہیں کہ آسمان اور زمین کے درمیان جو فاصلے ہیں وہ بھر جاتے ہیں. اور اسی زبان سے جب کوئی کلمہ کفر کہہ دے, کوئی شان نبوت کے خلاف کوئی بات کر لے, کوئی صحابہ کے بارے میں کوئی غلط زبان استعمال کرے یا عام مسلمان کے بارے میں غلط استعمال کرے, تو یہی زبان اس کو ایمان سے بھی نکال دیتی ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی چہیتے قریبی صحابی ہیں, اور بہت ساری احادیث ایسی ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاص نصیحتیں کی ہیں جو انہوں نے ضبط کر لی, یاد کر لی اور پھر آگے مسلمانوں کو پہنچائی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف کبائر اور جن گناہوں سے بچنا ضروری ہے ان کا جب ذکر فرما لیا تو آگے فرمایا الا اخبرک بملا کے ہادی کلے, اے معاذ میں تم کو ان سب کا خلاصہ نہ بتا دوں. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بلا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول ضرور بتائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوف لسانہ کا, اپنی زبان کو اپنے اختیار میں لے لو, روک لو. حضرت معاذ حیرت سے سوال کرنے لگے اوَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ, حضرت جو ہم بات کرتے ہیں کیا اس کا بھی حساب دینا ہے, اس سے بھی ہماری پکڑ ہو سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثقلت کا امک یا معاذ, آپ نے ملامت کی کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو. هل يكب الناس في النار على وجوههم او مناخرهم الا حصائد السنتهم, لوگوں کو چہرے کے بل اور سینوں کے بل جہنم میں نہیں پھینکا مگر ان کی زبان کی اگائی ہوئی کھیتیوں نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ حضرت بہت زیادہ لوگ جہنم کس وجہ سے جائیں گے, تو آپ نے جواب دیا کہ اپنی زبان کی وجہ سے جائیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان اس شخص کو قرار دیا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده, مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. علماء فرماتے ہیں کہ عجیب بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے سچے نبی ہیں, آپ کے اوپر حکمتوں کے خزانے ختم ہو چکے, آپ کے اوپر عقل و فراست کی انتہا ہے, تو آپ کے جملے اور کلمات بھی عجیب ہوتے ہیں, ان کو سمجھنے کے لیے بھی ایک عاقل بندے کو کئی وقت چاہیے. کہ نہ انہوں نے ٹانگ کا ذکر کیا, نہ انہوں نے سر کا ذکر کیا, نہ پورے جسم کا ذکر کیا, بلکہ دو چیزوں کا ذکر کیا کہ اپنی زبان سے دوسرے مسلمان کو حفاظت میں رکھو اور اپنے ہاتھ سے. دیکھیے زبان اور ہاتھ, یہ جو ہمارے جوارے ہیں, ہمارے سینسز ہیں, اس میں یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا اثر دوسرے پہ بہت زیادہ جا سکتا ہے. ہماری نقل و حرکت, اٹھنا بیٹھنا اگر شریفانہ ہو, ایک اچھا شہری کے طور پہ ہو, تو اس میں ہمارے ہاتھوں کا پورا عمل دخل ہے. اور اگر ہم اچھے مسلمان بننا چاہتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں, تو اس میں ہمارے ہاتھوں کا, ہماری نقل و حرکت کا بہت بڑا دخل ہے, اور اسی طرح ہماری زبان کا بھی بہت بڑا دخل ہے. اور پھر حدیث میں غور کیجئے کہ پہلے زبان کا ذکر کیا ہے اور پھر ہاتھ کا کیا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ جو ہاتھ ہے اس کا اثر متعدی ایک محدود جگہ تک ہے, جو میرے سامنے ہے میں اس کو پکڑ سکتا ہوں, جو میری رینج میں ہے میں اس تک اپنے ہاتھ پہنچا سکتا ہوں, अगर मेरे पास तलवार है या बंदूक है तो उसकी भी एक जगह तक मार है, उससे आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो जबान की मार है वो बहुत दूर तक है, जो सामने मौजूद है उसको भी वार कर सकती है, जो पीछे है दीवार के उस पर भी वार कर सकती है, जो जिंदा है उस पर भी वार कर सकती है, और जिंदा तो दरकिनार जो दुनिया से गुजर गया वो भी जबान से महफूज नहीं है। ऐसे बहुत सारे मौके पे देखा जाता है कि किसी ऐसे शख्स का जिक्र किया जा रहा होता है जो इस दुनिया से जा चुका है, उसके मामलात खत्म हो चुके हैं, लेकिन गीबत करने वाला, हसद करने वाला अभी तक उसकी आंख ठंडी नहीं हुई और उसके खिलाफ कलिमात बोले जा रहे हैं। अरे भाई, उसकी जिंदगी खत्म हो गई, उसके ऊपर कयामत कायम हो चुकी है, तुम अपनी फिक्र करो, उसके गुनाह बैठ के गिन रहे हो, यह मोमिन की शान के लायक नहीं है। जबान से निकलने वाले कलिमात उसके हम जिम्मेदार हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह काफ के अंदर फरमाया कि मा यल्फिज़ु मिन कौलिन, कोई बात अभी निकली भी नहीं होती, इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद, कि उसके पास एक तैयार और ताक लगाने वाला मौजूद होता है। ये कौन है ये तैयार और ये नोट करने वाला कौन है? ये वो किराम अनकातिबीन हैं जिनके जिम्मे अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे और आपके नक्ल व हरकत, चलना फिरना, उठना बैठना, यहां तक के कलिमात भी नोट करने का हुक्म दिया है। ये किराम अनकातिबीन उलमा फरमाते हैं कि जब नेक बंदा हो तो जब उसकी रूह निकलने लगती है और किराम अनकातिबीन की ड्यूटी खत्म हो जाती है तो उससे जाते हुए उसकी तारीफ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें हो तुम पे कि तुमने हमें कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखने का मौका दिया, तुमने हमें अल्लाह का कलाम लिखने का मौका दिया, तुमने मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस लिखने का मौका दिया, लिहाजा तुम पे अल्लाह की रहमतें नाजिल हों। और जब कोई गुनाहगार शख्स दुनिया से रुखसत होने लगता है तो वही किराम अनकातिबीन उसके ऊपर लानत करते हैं कि कितनी गलत बातें तुमने हमसे लिखवाई, कितने जना तुमने हमसे लिखवाए, कितनी शराब नोशियां तुमने हमसे लिखवाई, और कितने नेक मुसलमानों के ऊपर तुहमतें और गीबतें लिखवाई, अल्लाह की लानत ऐसे बन देते। तो मेरे मुहतरम सामईन किराम, ये एक बज़ाहिर दिखने में इंतहाई आम सी बात है और हमारे और आपके अखलाकियात में भी पढ़ाया जाता है और माँ बाप की तरबियत में भी शामिल है कि गलत बात नहीं करनी चाहिए, अपनी जबान को महफूज रखना चाहिए, लेकिन दीन के अंदर ये इंतहाई अहम और बुनियादी बातों में से है। आजकल हमारा मुआशरा इस बारे में बहुत ही ज्यादा बेपरवाही का शिकार हो चुका है। रास्ते में चलते हुए दो बातें हुई ना हो कि तीसरी बात वो कोई ना कोई गाली होगी, किसी मुसलमान भाई से मामूली गलती हो गई तो फिर तो उसकी खैर नहीं है, गोया कि उसके लिए तमाम कायनात की बुराइयां कहना जायज हो गया। ऐसा नहीं है, हर मुसलमान की जान, माल, इज्जत, उसकी हिफाजत वो हर मोमिन के ऊपर फर्ज है। हज्जतुल विदा जैसा मौका जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीमात और अपनी तबलीग और इस्लाम का खुलासा पेश किया, सहाबा से वादे लिए और सहाबा को मुख्तसर अंदाज में मुकम्मल दीन समझा दिया, वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला सुनो गौर से, इन्ना अमवालकुम व दिमाअकुम, कि जो तुम्हारे माल है, तुम्हारे खून है, तुम्हारी इज्जतें हैं, तुम्हारी आबरूएं हैं, हराम उन अलैकुम, वो तुम पे हराम हो चुकी हैं, खबरदार आज के बाद किसी के गरीब समझ के, नादार समझ के, कमजोर समझ के उस पर न चढ़ दौड़ना। तहुरमत यौमिकुम हाजा, इसी तरह ये तुम पे हराम है जैसे अरफा का दिन, जो अय्याम में अफजल तरीन दिन होता है अल्लाह के यहां और उसकी हुरमत हर मुसलमान के ऊपर लाजिम होती है, उसी तरह एक मोमिन की शान भी आपके ऊपर वाजिब है। फी शहरकुम हाजा, हज का महीना ज़ुलहिज्जा, जिस महीने के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में कसमें खाई, वल फजर व लयालिन अशर, जिस महीने में तकबीरात तशरीक होती हैं, जिस महीने में अल्लाह के दीन के परवाने वो अरफा में जमा होते हैं, جس مہینے میں حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، جس مہینے میں حضرت ابراہیم نے حج کیا، اتنا محرم مہینہ، بہترین مہینہ، اس مہینے سے کم نہ سمجھنا کسی مسلمان کے آبرو کو. فی بلدکم ھذا، اور مکہ المکرمہ جو اللہ تبارک و تعالی کا محبوب ترین شہر ہے، فی مقام ابراہیم، کہ اس کے اندر اللہ کے گھر مقام ابراہیم مسجد الحرام موجود ہے، اتنے عظیم شہر کو ایک مومن کے شان، ایک مومن کی عزت، ایک مومن کا مال، ایک مومن کی آبرو اس کے خون کے ساتھ لاحق کر دیا، کیونکہ اس سے زیادہ اعلیٰ چیز روئے زمین پہ کوئی ہے ہی نہیں. کعبہ سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے، مکہ سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے. اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب المومن الفسوق وقتالہ کفر، کسی مسلمان کے بارے میں اس کو گالم گلوچ کرنا، غلط بات کرنا، یہ فسوق ہے. اور فسق و فجور سے جب مومن اس میں مبتلا ہو جائے تو پھر اس کی اگلا سٹیپ، اگلی سیڑھی وہ قتال پہ آ جاتی ہے. وہ اس معاشرے میں گالیاں عام کرتا پھرتا ہے، معاشرے میں لوگوں کی عزتیں اچھالتا ہے. اب ظاہر بات ہے آہستہ آہستہ گناہ تو ایک خارش کی طرح ہے، بڑھتا جائے گا، تو پھر وہ لوگوں کی جان کو بھی جائز سمجھتا ہے اور قتل پہ آ جاتا ہے. اور جس لمحے قتل ہو جائے العیاذ باللہ تو وہ کفر کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. میرے محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں اس سے ہم فائدہ بھی بہت لے سکتے ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن کریم میں ہے، اگر آپ کو سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، حلاوت ایمانی چاہیے تو پھر آپ اللہ کا ذکر شروع کر دیں. احادیث شریف کے اندر مختلف اذکار آتے ہیں، کلمہ طیبہ کا ذکر ہونا چاہیے، سبحان اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، الحمدللہ کا ذکر ہونا چاہیے، اللہ اکبر کا ذکر ہونا چاہیے، اور ان سب کو ملا کے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ بھی ہونا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام، اور اسی طرح درود شریف پڑھنا بھی یہ مسلمان کے اوپر ضروری ہے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، قرآن میں باقاعدہ جیسے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم ہے، جیسے روزہ رکھنے کا حکم ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنے کا بھی حکم ہے. کوئی اس سے مستغنی نہیں ہے. اگر پیغمبر کی شفاعت چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کے دنیا سے گزرنا ہے تو ان سے محبت، ان سے تعلق قائم کرنا بہت ضروری ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ سے ملنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت ہے، تو پیغمبر سے مل کے جانا پڑے گا، وہیں سے راستہ ہے اس کا. اسی طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہم کسی کو نصیحت کرتے ہیں، خیر کے کلمات کہتے ہیں، تو یہی زبان ہمارے لیے جنتوں کا سبب بن سکتی ہے. اور یہی زبان جب کلمہ ادا ہو جاتا ہے تو ایک کافر کو ایمان کے اندر داخل کر دیتا ہے. لہذا اس کی حفاظت، اور اس کو جیسے ایک قیمتی زیور کو رکھا جاتا ہے، ایک اثاثے کو رکھا جاتا ہے، انویسٹمنٹ کو رکھا جاتا ہے، یہ ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند چیز ہو سکتی ہے. تو مسلمان اس کا خیال بھی رکھیں اور یہ بھی محاسبہ کریں کہ یہ کتنا اللہ کے لیے استعمال ہو رہی ہے، دین میں کتنا استعمال ہو رہی ہے، اور اپنے فائدے کے لیے بھی اگر استعمال ہو رہی ہے تو اس میں آخرت کا فائدہ مد نظر ہونا چاہیے. بظاہر کہیں دو پیسے کا فائدہ ہو رہا ہے لیکن جھوٹ بول کے ہو رہا ہے، تو ایسی جگہ پہ ایک مومن کی زبان وہ جھوٹ بولنے کے لیے تیار نہیں. کہیں پہ فائدہ ہو رہا ہے لیکن کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرنی پڑ رہی ہے، تو ایسی جگہ پہ یہ زبان، کیونکہ آخرت کے لحاظ سے آپ کو مشکل میں ڈال رہی ہے، ہرگز وہاں استعمال نہ ہو. غیبت بہت بڑا گناہ ہے. حدیث شریف میں آتا ہے ایک جگہ پہ الغیبت اشد من الزنا، غیبت بعض مقامات پہ زنا سے زیادہ خطرناک ہے. علماء فرماتے ہیں کہ جو زنا ہے یہ ایک چھپا ہوا گناہ ہے، اور جو بھی العیاذ باللہ اس گناہ میں مبتلا ہو جائے تو اس کو معلوم ہے کہ میں نے بہت بڑی خطا کی ہے، میں معاشرے کے اندر ایک برا شخص ہوں، اور کسی بھی وقت اللہ تبارک و تعالی اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما سکتے ہیں. لیکن جو صاحب غیبت میں ہیں وہ تو اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم سمجھتے ہیں اور وہ تو اپنے آپ کو سب سے بڑا اللہ کا ولی سمجھتے ہیں, وہ یہ ماننے کو ہی تیار نہیں کہ میں غیبت کر رہا ہوں. لہذا یہ گناہ ان کے لیے ایک تو کھلے عام ہے, دوسرا دوسروں میں گناہ پہنچ رہا ہے, معاشرے کے اندر غلط چیز پھیل رہی ہے اور خود بھی گناہ میں پڑ رہا ہے, اور جس کے بارے میں بات کر رہا ہے اور غیبت کہتے ہی اس بات کو ہیں کہ جو آپ کسی کے منہ پہ نہ کہہ سکیں, جو آپ کسی کے سامنے نہ کر سکیں کیونکہ غلط ہے جھوٹ ہے, تو اس کے اوپر تہمت بھی لگ رہی ہے. اور اسی طرح کسی شخص سے خطا ہو جاتی ہے, غلطی ہو جاتی ہے, درگزر کرنا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بہت ساری جگہ مقامات پہ مومنین کو یہ تعلیم دی ہے کہ ولیعفو ولیصفحو, معاف کر دو درگزر کر دو. یہ نہیں کہ آپ اپنی زبان سے, دل ہاتھ تو آپ کے محفوظ ہیں لیکن جراحات السنان لہل دیامو ولا یلتام ما جرح اللسان, ہاتھ کے زخم وہ بھر جاتے ہیں زبان کے زخم وہ نہیں بھرتے. کسی مسلمان کے عیب کے بارے میں, کسی خطا کے بارے میں اگر تانا دے دیا جائے, حدیث شریف میں آتا ہے اللہ پہ لازم ہے کہ تانا دینے والے کو مرنے سے پہلے اسی گناہ میں مبتلا کر دے. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور ان سے بڑا سچا کائنات میں کوئی نہیں. لہذا آپ سمجھ لیں اس بات کو, ہو گیا کہ جو تانا دے رہا ہے, کسی کے پردے اٹھا رہا ہے, کسی کے گناہوں کو اجاگر کر رہا ہے, تو لازم ہے کہ وہ مرنے سے پہلے انہی کاموں میں ملوث ہو جائے گا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک بزرگ بس میں بیٹھ گئے سفر کرنے کے لیے اور اپنے ساتھی سے کہا کہ ڈرائیور ماہر نہیں ہے. پھر ان کو فوراً خیال آیا کہ یہ بات کیا میں ڈرائیور کے سامنے جا کے کر سکتا تھا کہ تم گاڑی اچھی نہیں چلا رہے, تو فرمایا کہ یقیناً میں اس طرح کی بات نہیں کر سکتا تھا لہٰذا یہ غیبت ہو گئی. فوراً اٹھ کے چلے گئے اور اس سے معافی مانگ لی کہ میں نے اس طرح کی بات کی تھی اور تمہارے بارے میں کی تھی, لہٰذا تم معاف کر دو اور یہ میرے ذمے سے گناہ ختم ہو جائے. ہمارے اسلاف, ہمارے بڑے, ان کے تقوی کا جو معیار تھا, جو لیول تھا, وہ بہت بڑا تھا. مشہور ہے, آپ حضرات نے بھی سنا ہوگا کہ ایک بزرگ کو ایک شخص گالیاں دیے جا رہا ہے, گالیاں دیے جا رہا ہے. جب گالیاں دیتے دیتے تھک گیا تو بزرگ نے پلٹ کے جواب دیا کہ تمہیں میرے اصل عیوب معلوم نہیں ہیں اور تم نے جو مجھے کہا ہے وہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, اگر تمہیں میرے عیوب معلوم ہو جاتے تو تم مجھے بہت زیادہ ذلیل کرتے. اتنا فرمایا اور چلے گئے. تو ہو جاتی ہے, کہیں انبن ہو جاتی ہے, انسان کو غصہ آ جاتا ہے, کہیں پہ زبان وہ ہاتھ سے نکلنے لگتی ہے, فوراً یہ خیال ذہن میں لے آئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم میں کتنے عیوب رکھے ہیں اور ہم میں کتنی خطائیں ہیں. ہم پرفیکٹ تو نہیں ہیں, ہم 100% تو ہر چیز کے اوپر عمل نہیں کر رہے, لہذا سامنے والا بھی ہمارے جیسا بندہ ہے. اسی وقت آپ کا غصہ ختم ہونے لگے گا, اسی وقت آپ کے ذہن میں جو غصے کی آگ ہے, جو شیطان کا اثر ہے, وہ ختم ہونے لگے گا. اسی طرح گھروں میں اٹھتے بیٹھتے, اپنے گاڑیوں میں سفر کرتے ہوئے, کہیں مجالس میں بیٹھے ہوئے, ہم جو کلام کرتے ہیں عام طور پہ عوام کے اندر, وہ ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے بہت خطرناک ہے. اور ہمارے بچے, ہمارے نیکسٹ جنریشن جس طرح کی زبان سیکھ رہی ہے وہ آپ سے سیکھ رہی ہے. اگر کوئی بچہ غلط بات کر رہا ہے تو اس نے کہیں سنی ہے تبھی کر رہا ہے. خصوصاً والدین وہ بالکل احتیاط نہیں کرتے, تو وہ حضرات جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے ان کو ابھی سے ہی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا والے راستے پہ ڈالیں. ان کو ابھی سے ہی اس بات کی تربیت اور ٹریننگ دے دیں کہ وہ کل جب بالغ ہوں, بڑے ہوں, تو وہ ایک بہترین مسلمان ہوں اور ان کی زبان وہ ایماندار کی زبان ہو. جو لوگ مسلمان نہیں ہیں, جیسے کہ ہندو ہیں, سکھ ہیں, وہ بھی جب آپس میں کلام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ایمانداری والا معاملہ ہونا چاہیے. اب غور کیجئے, ایمان کیا ہے؟ ہندو کو کیا پتہ ایمان کیا چیز ہے؟ سکھ کیا جانے کہ ایمان کیا ہوتا ہے؟ جب تک الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو توفیق عطا فرما دے, لیکن وہ ریفرنس اور جو حوالہ دیتا ہے وہ ایماندار کا دیتا ہے. لہذا ہمیں اس معیار پہ اپنے آپ کو واپس لانا ہے, امانت داری کے اندر, لوگوں کی عزت میں، لوگوں کے احترام میں، لوگوں کے آبرو کی حفاظت میں، لوگوں کے اٹھنے بیٹھنے کے طریقوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا ہے. اور اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ ہماری اور آپ کی اصلاح کے لیے، ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے اس کائنات میں قرآن کریم سے زیادہ اعلیٰ چیز کوئی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور احادیث اور آپ کی سیرت طیبہ، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ نہیں ہے. ہمارے مسلمان بھائی سفر کر کے آتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ جی فلانی جگہ پہ، فلانے ملک میں، پورے ملک میں کوئی جھوٹ بولنے والا نہیں ہے، اور فلانی جگہ پہ دھوکہ دینے والا کوئی نہیں ہے. آپ ان لوگوں کا حوالہ دے رہے ہیں صبح شام جو آپ نماز کے اندر اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں، اور السلام علیکم ایہا النبی و رحمت اللہ کہتے ہیں، اور صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہیں، ان لوگوں کو کیوں بھول گئے؟ کیا یہ لوگ جھوٹے تھے؟ کیا یہ لوگ غلط لوگ تھے؟ کیا یہ دھوکہ بازی والے لوگ تھے؟ ہرگز ایسا نہیں، یہ ہمارے اسلاف تھے. ہاں، ان کا لایا ہوا خیر، اس کا کچھ حصہ وہ دنیا کے اندر عام ہو گیا. ہم اس کے وارث ہیں، ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا ہوگا تو جا کے ہم واپس اپنا کھویا ہوا مقام پا سکتے ہیں، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ برگزیدہ بندے بن سکتے ہیں کہ ایک آواز کے اوپر جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول جن پہ ہوتا ہے، جو دین اسلام کے سچے مجاہد ہوتے ہیں، اسلام پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں. بہت سارے اعمال ہیں، لیکن آج خاص طور پہ میں آپ کو جس طرف توجہ دلانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ جو ہماری زبان اور کلام ہے، اس کو اگر ہم حفاظت میں لے لیں، اس کو اگر ہم دین کے مطابق کر لیں، تو اس کے ذریعے سے ہم اللہ کی بہت بڑی رضا حاصل کر سکتے ہیں. اور اگر العیاذ باللہ یہ غلط استعمال ہو گئی، یا اس سے ہم اس کو اپنے کنٹرول میں، اختیار میں، احتیاط میں نہ لا سکے، تو یہی زبان، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے کہا تھا کہ بہت سے ایسے افراد ہیں جو زبان کے کرتوتوں کی وجہ سے جہنم پہنچ گئے. اللہ تبارک و تعالی حفاظت عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین. نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم حل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا إنك سميع الدعاء. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يزل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو اعمال قبول فرمائے، جو ہماری ہمارے بھائیوں کی تمام عالم اسلام کے اقوال ہیں، کلمات ہیں اور کلام ہے، باتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کو فسق و فجور سے، غیبت سے، نمیمت سے، تہمت سے، جھوٹ سے، کذب سے اللہ تبارک و تعالی حفاظت عطا فرمائے. اور یہ جو دین اسلام کا اہم ترین پہلو ہے، جس میں ہماری عوام اور ہمارے بھائی لوگ بے احتیاطی کا شکار ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہ معاف فرمائے، جلد از جلد ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی جملہ مشکلات آسان فرمائے. جو بیماران ہیں ان کو صحت کاملہ شفا عاجل عطا فرمائے. جو مشکل میں ہیں، خواہ وہ رزق کی مشکل ہو، رہنے کی مشکل ہو، کسی بھی قسم کی زندگی کی مشکل ہو، اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص فضل احسان سے اس کے اوپر آسانی فرمائے، اس کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے. جو دنیا سے گزر چکے ہیں حالت ایمان پہ، اللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس میں مقامات عطا فرمائے. پورے عالم اسلام کے ممالک اللہ تبارک و تعالی رحمتی نازل فرمائے، حفاظت فرمائے، نصرت فرمائے، خصوصاً جن ممالک کے اندر جنگ و جدال ہے، فتنہ ہے، فساد ہے، قتل ہے، اللہ تبارک و تعالی جلد وہاں سے اپنا آزمائش امتحان اٹھا لے اور وہاں کے مسلمانوں کو خیریت اور عافیت نصیب فرمائے. پاکستان کے چپے چپے کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے. یہاں کے تمام علماء، یہاں کے مسلمان بھائی، یہاں کی مسجدیں، یہاں کے مدرسے، یہاں کے تمام متعلقات، یہاں کے ادارے، اللہ تبارک و تعالی سب کو اپنے دین کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے اعمال قبول و مقبول فرمائے. حرمین شریفین کو اللہ تبارک و تعالی تا قیامت خیریت اور عافیت اور شان و شوکت کے ساتھ قائم و دائم فرمائے. جو مسلمان حج کے لیے تشریف لے گئے، اللہ تبارک و تعالی ان کا حج قبول و مقبول فرمائے، سفر مبارک فرمائے، خیریت سے واپس آنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح حضرت والد صاحب کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی حضرت کا سایہ محترم ہم پہ جاری و ساری فرمائے، قائم فرمائے. اور جو فیض یہاں سے عام ہے، دنیا کے اندر پھیل رہا ہے، قرآن و سنت کا، توحید کا، اللہ تبارک و تعالی اس چشمے کو تا قیامت جاری و ساری فرمائے. ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی والدہ اکثر بیمار رہتی ہیں اور ان کے سر میں کچھ تکلیف ہوتی ہے جو کئی کئی دنوں تک جاری رہتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی صحت کاملہ اور شفا عاجلہ عطا فرمائے. دوسرے جو حضرات دعاؤں کا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، یا کہہ سکے لیکن ہم اپنی کمی کی وجہ سے بھول گئے، اللہ تبارک و تعالی سب کی دعائیں قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. ما شاء الله لا قوه الا بالله، سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله.